دلائل الخيرات، یہ کتاب ہے. آپ بھی دیکھ لیں، یہ دلائل الخیرات ہے. اب یہاں سے دلائل الخیرات کی کتاب پڑھنا دیوبند کے علماء کے نزدیک یہ کتاب اچھی ہے اور فضیلت والی کتاب ہے، اور اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. اور آپ اگر انڈیا یا پاکستان جائیں تو مساجد میں آپ کو یہ کتاب ملے گی، ضرور ملے گی. قرآن مجید رکھیں ایک سائڈ پہ، اور یہ کتاب بھی آپ کو مساجد میں ضرور ملے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب میں بعض کیا ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کی بنیادی اصول کے خلاف ہیں، شریعت کی بنیادی اصول کے خلاف ہیں بعض الفاظ اس کتاب میں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کس کا رسالہ ہے، کس نے لکھا ہے، یہ کتاب کس نے لکھی ہے، اس کا نسب اور وہ شخص کون ہے، پھر یہ کتاب لکھی کیوں گئی، اس کی وجہ تالیف، وجہ تصنیف کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں، پہلے دو صفحے میں سے بعض چیز پڑھ کے سناتا ہوں. جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، مؤلف دلائل الخیرات، امام حمام، عالم، ولی کامل، عارف واصل، محقق فاضل، فرید عصر، وحید دہر، ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی بن عبد الرحمن بن ابی بکر بن سلیمان بن یعلا بن یخلف بن موسیٰ بن علی بن یوسف بن عیسیٰ بن عبداللہ بن جندب بن عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن حسان بن اسماعیل بن جعفر بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. یہ نسب ہے، ماشاءاللہ. آپ نے گنے؟ جزاک اللہ خیر، میں نے گنے نہیں ہیں. بہرحال تو یہ ان کا نسب ہے، یہ صاحب ہے. آگے، اور طریقہ آپ کا شاذلیہ ہے، اور آپ کی تصانیف اکثر حصہ تصوف میں ہے. آپ کے شاگرد 20,000 سے زیادہ تھے جنہوں نے آپ سے حدیث کی نقل و روایت کی ہے، اور علم فقہ و تفسیر کی تحصیل کی ہے. آپ کے والد قبیلہ جزولہ آخر تک. بہرحال تو میں پوری بات میں نہیں بیان کر سکتا، ساتھیوں سے گزارش ہے اگر یہ نسخہ آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنے ملک سے منگوا سکتے ہیں. آپ افغانستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں. ہاں یہ ہے، اردو میں ہے، میرے پاس اردو میں ہے، یہ عربی میں بھی ہے، یہ فارسی میں بھی ہے، تو آپ کو یہ مل جائے گی. اچھا آگے، اور یہاں ان کی ملاقات حضرت شیخ محمد بن عبداللہ سے ہوئی جن سے انہوں نے علم باطن کے بہت سے نکات حاصل کیے. تب عبادت کے لیے خلوت خانے میں داخل ہوئے جہاں وہ 14 برس تک مراقبہ اور ریاضت کرتے رہے، 14 برس تک. پھر خلوت خانے سے ہدایت خلق کے لیے نکلے. 12,665 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ اور نیک کاموں پر قائم رہنے کی بیعت کی. میرا خیال ہے جواب ساتھ دیتے رہیں، کیونکہ اگر پورا پڑھوں گا پھر جواب بیچ میں رہ جائے گا. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ان کا نسب سیدنا علی بن ابی طالب کی طرف ہے تو طریقتاً شاذلی کیوں ہے؟ طریقہ علوی بھی کوئی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ طریقہ علوی ہے ہی نہیں. سیدنا علی بن ابی طالب کا کوئی اپنا طریقہ نہیں ہے، ان کا طریقہ وہی تھا جو خلفائے اربعہ کا تھا، جو سارے صحابہ کرام کا راستہ تھا، ایک ہی منہج تھا، ایک ہی طریقہ تھا، عقیدتاً عبادتاً وسلوکاً ومنہجاً، اور وہی سلف صالحین کا راستہ. آج ہمارا بھی وہی راستہ جو سیدنا علی بن ابی طالب کا تھا. تو ہماری نسبت سیدنا علی بن ابی طالب کی طرف ان لوگوں سے زیادہ ہے، اور میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو طریقے ہیں، شاذلی ہے یا نقشبندی ہے، جتنے بھی طریقے نکلے ہیں یہ بھی فضیلت سے خالی نہیں. ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر ان طریقوں میں خیر ہوتی اور برکت ہوتی تو سب سے پہلے خلفائے اربعہ ان طریقوں کو ایجاد کرتے، اور آج امت میں طریقہ صدیقیہ، طریقہ فاروقیہ، طریقہ عثمانیہ، طریقہ علویہ ضرور ہوتا، اور ہم بھی فخراً یہ کہتے کہ میں صدیق ہوں، آپ فاروقی ہیں، آپ عثمانی ہیں، آپ علوی ہیں. لیکن کیونکہ طریقہ ایک ہے صرف، اور وہ ہے سلف صالحین کا راستہ، ایک ہی طریقہ ہے. آج بھی امت کو ہم اسی راستے سے طریقے طرف بلاتے ہیں. دوسری یہاں پہ ان کا اور آپ کی تصنیف کا اکثر سے تصوف میں ہے. جب تصوف کا لفظ آتا ہے تو یاد رکھیں، اگرچہ بات میں تھوڑی سی کڑواہٹ ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، تصوف میں جو گھسا ہے تو حدیث کا علم اس سے کم ہوا ہے، حق بات ہے. کیونکہ حدیث کے علم کے لیے آپ 14 برس کسی غار میں نہیں رہ سکتے، خلوت نہیں کر سکتے آپ. حدیث کے علم کے لیے آپ محدث کے پاس آپ کو جانا پڑے گا. حدیث کا علم تلقی سے ہوتا ہے. آپ محدثین کو دیکھیں, امام بخاری گھر بیٹھے خلوت میں, صحیح بخاری نہیں لکھی, سفر کیے, 1,000,000 درہم جو ان کے پاس جو وراثت میں مال ملا, تو ان کے والد صاحب ان کے وفات سے پہلے چھوٹا بچہ تھا امام بخاری, تو انہیں یہ وصیت کی, اپنے بیٹوں کو نصیحت بھی کی, دیکھو بیٹا یہ پیسہ میں تیرے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی قسم اس میں ایک بھی درہم حرام کا نہیں ہے. سبحان اللہ, ایک بھی درہم حرام کا نہیں ہے. دیکھیں ایمان, دیکھیں لے میرے بیٹے, اس کو ضائع نہ کرنا, لگانا ہے تو حق راستے پہ لگانا. بیٹے نے کیا کیا, اس وقت گھر سے نکلے. امام بخاری کی تربیت والد نے نہیں کی, میرے بھائیو یاد رکھیں, والد بچپن میں وفات پا چکے تھے, تربیت ماں نے کی. آج ہماری امت کو بھی, آج ہمارے بچوں کو بھی ایسی ماں کی ضرورت ہے جیسے امام بخاری کی ماں تھی, رحمہم اللہ اجمعین. تو ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا کہاں پیسے لے کے جا رہے ہو, ہم کیا کہیں گے, کیا کریں گے, کہاں سے کھائیں, کہاں سے پیئیں گے. بیٹے نے اس حدیث کے علم میں سفر میں پورا 1,000,000 درہم خرچ کر دیے, کچھ نہیں رہا. ماں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو, ہمارا کیا بنے گا. اور قصہ مشہور ہے, ایک مرتبہ امام بخاری کشتی پہ سوار تھے, تو اس زمانے میں تھیلیوں میں پیسے ہوتے تھے, کیونکہ آپ جانتے سونے کے دینار و درہم ہوتے تھے, سونے اور چاندی کے, تو یہ پرس نہیں تھے. تو خاص رنگ کی ایک تھیلی ہوتی تھی اور خاص رنگ کے اس کے اوپر ایک خاص دھاگے, خاص رسی ہوتی تھی. تو امام بخاری نے سفر کے سے پہلے اپنے پیسے نکالے, کشتی والے کو دیے, تو ایک چور وہاں پہ ساتھ تھا جو سفر کر رہا تھا ان کے ساتھ, تو انہیں تھیلی کا رنگ دیکھ لیا اور اوپر جو رسی اس کا رنگ بھی دیکھ لیا. تو سفر کے دوران, اب کشتی چل رہی ہے پانی میں, سفر کے دوران اس شخص نے جو چور تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ میرے پیسے ہیں فلاں رنگ کی تھیلی میں ہیں اور اس کا جو اوپر والا جو گرا ہے وہ فلاں رنگ کی ہے, کسی نے چورا لیے. اب کشتی میں اعلان ہو گیا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو پتہ چل گیا کہ انہی کے پیسے کی بات ہو رہی ہے. بیٹھے بیٹھے چھپکے سے پانی میں سارے پیسے گرا دیے سمندر میں. اب تلاشی لی گئی پوری کشتی میں, پیسہ تو نہ ملا. اب چور جھوٹا ثابت ہوا. جب باہر نکلے کشتی سے دوسری طرف جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے منزل مقصود پر, تو اس چور نے امام بخاری سے سوال کیا, بے اللہ کی قسم میں نے دیکھا پیسے آپ کے پاس تھے, پیسے کہاں گئے؟ امام بخاری نے فرمایا میں نے پھینک دیے سمندر میں, سارے پیسے پھینک دیے, سارے پیسے پھینک دیے. ارے کیوں پھینک دیے؟ انہوں نے فرمایا یہ بعد میں تحقیق ہوتی کہ چور آپ ہیں یا میں, لیکن ایک مرتبہ یہ کہہ دیا جاتا کہ امام بخاری نے چوری کی تو ساری کی ساری احادیث ضائع ہو گئی. دنیا چلی جائے لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی خدشہ نہ آئے. الغرض انہوں نے, یہ ایک قصہ ہے, کتنی سفر زندگی میں کیے, کتنی پیسے لگائے, آخر میں ایک ایسا وقت بھی امام بخاری پر کہ سب کچھ اس حدیث کے علم میں لوٹا دیے. ایسا وقت آیا کہ پہنے کے کپڑے جسم پہ نہیں تھے, ایسا وقت بھی آیا امام صاحب پر. وہ ملینئر کہاں اور یہ شاید جس کے اوپر بدن پہ کپڑا نہیں کہاں, کس کے لیے؟ کیا خلوت, ایک کمرے بیٹھ کے خلوت میں یہ سارا کام کیا؟ ہاں, تو یاد رکھیں محدثین اور حدیث کا علم, کیونکہ یہاں پر یہ بیان ہوا ہے کیونکہ اکثر حصہ تصوف میں ہیں اور ان کے شاگرد 20,000 سے زیادہ ہیں جنہوں نے آپ سے حدیث کی نقل و روایت کی ہے. اگر واقعی حدیث کا علم یہ لیتے تو حدیث کے, جیسے آپ کے 20,000 شاگرد ہیں تو آپ کے کم سے کم 100 تو استاد ہوتا. 14 سال آپ کمرے میں گزارتے خلوت میں, تو آپ کو استاد کون ہے؟ اور تصوف میں ایک بہت مشہور بات ہے, تصوف میں بہت مشہور بات ہے, کوئی جانتا ہے کہ آپ لوگ علم حاصل کرتے ہیں مردوں سے, فلان نے فلان سے فلان سے, اور ہم علم حاصل کرتے ہیں زندہ سے. اور مشہور قصہ ہے فضائل حج میں عبد الرزاق صنعانی کا, خضر علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے مسجد حرام میں گئے, مسجد نبوی میں, اور دیکھا کہ عبد الرزاق صنعانی درس دے رہے ہیں. مشہور محدث ہیں عبد الرزاق صنعانی جو ہیں, امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں. درس حدیث جاری ہے اور ایک شخص, ایک جوان ہے, وہ مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ بیٹھے اور اپنے سر جو ہے گھٹنوں کے درمیان میں دے کر مراقبے کی حالت میں بیٹھا ہے. تو الخضر علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں اور اس شخص سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہاں پر عبدالرزاق کا درس ہو رہا ہے اور آپ یہاں پہ بیٹھے علم حدیث کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تو اس شخص نے اپنا سر اٹھایا اور کہا وہ لوگ عبدالرزاق سے علم لے رہے ہیں اور میں رزاق سے علم لے رہا ہوں. تو یہاں پر الخضر علیہ الصلوۃ والسلام ٹوکا نہیں, الخضر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا کہ اگر واقعی اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست اس کو یہ علم حاصل ہو رہا ہے, ابھی پتہ چلتا ہے سچا ہے جھوٹا ہے, کہ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے تو سچائی کا کوئی نشانی تو ہونی چاہیے نا. نشانی کیا تھی؟ اچھا یہ بتاؤ میں کون ہوں. اگر خضر کو پہچان لیتا ہے تو واقعی یہ ولی کامل ہے, نہیں پہچان سکتا تو یہ جھوٹ بولتا ہے. تو اس جوان نے کہا اگر فراست دھوکہ نہ دے تو آپ خضر ہیں. وہاں سے پتہ چلا کچھ ایسے اولیاء موجود ہیں جن کو خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں پہچان سکتے. سبحان اللہ. تو علم حدیث کہاں اور تصوف کہاں؟ اس لیے میں میری گزارش ہے جب آپ تصوف کا نام لیتے ہیں تو پھر علم حدیث اور 20,000 شاگرد اور یہ بات عقل کی نہیں ہے. اس میں اس بات پہ نظر ثانی کی ضرورت ضرور ہے. اچھا آگے دیکھیں, پھر آتی ہے بات 12,665 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ اور نئے کاموں پر قائم رہنے کی بیعت کی. میری گزارش ہے شریعت میں کیا کسی کے لیے ضروری ہے اگر وہ توبہ کرے تو کسی بزرگ کے پاس جا کے توبہ کرے؟ کیا خیال ہے؟ کتنی صحابہ نے توبہ کی ہے, کتنی تابعین نے توبہ کی ہے, کتنی تبع تابعین نے توبہ کی ہے, سلف صالحین میں سے کتنی لوگوں نے توبہ کی ہے؟ کس بزرگ کے پاس جا کر انہوں نے توبہ کی گزارش کی اور بیعت کی؟ یہاں پر دو چیزیں, ایک توبہ اور ایک بیعت, اور دونوں میں غلطی ہے. ایک گروہ آج موجود ہے, جانتے کون سا گروہ ہے؟ ایک ایسا مذہب آج موجود ہے جو توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بزرگ کے پاس جائیں, دین رہنما کے پاس جائیں اور تفصیل سے اپنے گناہ بیان کریں, پھر وہ ان سے توبہ کی گزارش کریں, پھر اس کی مرضی وہ آپ کو توبہ کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا ہے. اور وہاں پر یہاں پر بیعت ہے, وہاں پر فیس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دونوں برابر ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا گروہ بھی موجود ہے, وہ ہیں نصارہ کرسچن. جب تک وہ پادری ان کو اجازت نہیں دیتا, اور چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ہے وہ, جب تک وہ اجازت نہیں دیتا پوری کہانی سنے گا. نعوذ باللہ زنا کسی نے کی ہے تو زنا کی ایک ایک بات بیان کرے گا, پھر جا کے وہ جو پادری ہے وہ اس کو چاہے تو معاف کر دے. اسے کہتے ہیں سقوق الغفران, سرٹیفکیٹ ہے, توبہ کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, جاؤ تمہاری جنت ہے, جاؤ نہیں تمہارے لیے بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. شریعت اسلام میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اپنے رب کو پکارو اور توبہ کرو, آپ کی توبہ قبول ہے. آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان میں کوئی بھی اور نہیں آ سکتا. کوئی دلیل جانتا ہے صحیح بخاری میں توبہ کے لیے آپ کے درمیان میں اور آپ کے رب کے درمیان میں کوئی بھی دیوار نہیں ہے؟ نا ایک قصہ میں احسان کر دیتا ہوں, وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے. ایک اور صحیح بخاری میں جس شخص نے 99 قتل کیے, مشہور قصہ میں نے بار بار بیان کیا ہے, 99 قتل کیے اور 100 پورا کر دیا, اس راہب کو بھی قتل کر دیا. جب عالم کے پاس گیا تو کیا عالم نے کہا؟ اس شخص نے سوال کیا میری توبہ, میں نے 100 قتل کیے, کیا میری توبہ بھی ہے؟ سبحان اللہ. یہ کیوں آیا تھا؟ بیعت کے لیے آیا تھا, یہ اس لیے آیا تھا کہ میری رہنمائی ہو جائے, بیعت نہیں تھی, میری رہنمائی ہو جائے. تو اس شخص نے کیا کہا؟ عالم کے منہ سے جو نور نکلتا ہے نا, کیا کہا کہ اے بندے تیرے تیرے رب کے درمیان میں کون ہے؟ جو اپنے رب سے براہ راست توبہ کرو, کوئی تمہارے درمیان میں نہیں ہے, توبہ کرو, بشرط یہ کہ اس ماحول میں دوبارہ نہ جاؤ. وہ جو ماحول تھا تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. تو اس شخص کی توبہ دیکھیں اور اخلاص دیکھیں. اس وقت نکلا, کہاں گیا؟ گھر میں گیا, گھر میں بیوی ہیں, بچے ہیں, گھر ہے, مال ہے, کچھ بھی رکھا ہے, جو کچھ کپڑے بدن پہ تھے, جیب میں جو پیسہ تھا وہی ہے, بس اخلاص دیکھے توبہ میں. نکلا اور اس بستی کی طرف چلا گیا جہاں پر نیک اور اچھے اور صالح لوگ تھے, اور اپنے گھر کی طرف رخ بھی نہیں کیا, سیدھا وہاں پہ چلا گیا. راس میں موت آ گئی. اللہ کی حکمت کی طرح لمبا قصہ ہے, وقت میں بیان کروں, صحیح بخاری میں آپ ساتھی دیکھ سکتے ہیں. رہی بات یہاں پر بیعت کی, یاد رکھیں آپ سلف صالحین کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, امام ابو حنیفہ کی تالیفات دیکھ لیں, کیا امام ابو حنیفہ نے کسی امام کی بیعت کی؟ نہیں ملے گا آپ کو. بیعت ہوتی ہے امراء کی, خلفاء کی, امراء کی بیعت ہوتی ہے, اور اماموں کی بیعت یا بزرگوں کی بیعت کا کوئی وجود ہی نہیں, یاد رکھیں شریعت میں. کسی کو پتا ہے کہ کوئی ایسا تابعی آیا اور اس نے کسی صحابی کی بیعت کی؟ خلفاء راشدین تو خلیفے تھے, ان کی بیعت تو ہوئی, اس لیے نہیں ہوئی کہ ہمیں کوئی طریقہ ملے, اس لیے کہ وہ خلیفہ بھی تھے, وہ امیر تھے, خلیفہ حاکم تھے. حاکم کی بیعت تو ہے شریعت میں, اور صحیح بخاری کتاب الفتن دیکھ لیں, صحیح مسلم کتاب الامارہ دیکھ لیں, آپ کو تفصیل مل جائے گی وہاں پہ. ایک روایت مجھے کوئی شخص دکھا دے, ایک روایت بھی نہیں ہے کسی عالم کی بیعت کی گئی ہے. جب بیعت کی بات جب بھی آئی ہے وہ دیکھیں فقہا اور علماء محدثین کے فقہ دیکھیں, سمجھ دیکھیں, انہوں نے جتنی بھی بیعت کی احادیثیں ہیں کہاں پر بیان کی؟ کتاب العلم میں, کتاب الفتن جب حکمران کی بات آئی, کتاب الامارہ صحیح مسلم میں جب حکمران کی بات آئی, تو بیعت حکمران کی ہوتی ہے. یہ فقہ محدثین کا, اگر واقعی اہل تصوف بھی محدثین ہوتے تو ان کو یہ علم ضرور ہوتا کہ بیعت کس کی ہوتی ہے. آج دیکھیں بیعت کے کتنے لوگ ہیں, بیعت آپ نے کر لی, فلاں ایک شادلی بن گیا, ایک بن گیا تیجانی, تیسرا بن گیا قادری, نقش بندی, یہ تفرقہ ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو حکم یہ ملا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور بیعت کے نئے نئے طریقے ایجاد کر کے امت میں تفرقہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا حکم ہے, واعتصموا فعل امر ہے جمع کے لیے, اعتصموا سب ملو, اللہ تک رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ بیعت ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. دلیل کیا ہے اللہ کی رسی؟ قرآن حدیث دلیل کیا ہے؟ سورۃ نساء آیت نمبر 113 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے کتاب قرآن مجید اور حکمہ یعنی حدیث. مفسرین کوئی بھی تفسیر بن کثیر دیکھ لیں, تفسیر بن جریر طبری دیکھ لیں, جو بھی معتبر تفسیر موجود ہیں آج ان میں کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمہ یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہماری بھی یہی دعوت ہے کہ امت جمع ہو. کس پہ جمع ہو؟ قرآن و سنت پر. آج جتنی بھی یہ بیعات کے طریقے نکلے ہیں, اگرچہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب متفق ہیں, ہم سب ایک دوسرے کے قریب ہیں, نہیں میرے بھائیو, کیا امت کو ہم اگر جمع کرتے ہیں اس طریقے سے کہ بھائی ٹھیک ہے تم شادلی ہو رہو, تم تجانی ہو رہو, تم نقشبندی ہو رہو, تم شیعہ ہو رہو, یہ بریلوی ہے, یہ دوبند, جتنی بھی آج گروہ موجود ہیں ٹھیک ہے, لیکن دشمن دروازے پہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں, اگرچہ اختلاف موجود ہے تو کوئی حرج نہیں, اس کو بعد میں دیکھیں گے. کیا طریقہ درست ہے؟ یہ نعرہ آج کا بہت مشہور نعرہ ہے. کیا طریقہ درست ہے؟ نہیں. کیوں کیوں نہیں, کیوں درست نہیں؟
کیونکہ جب وہ اپنا باطل نہیں چھوڑ سکتے تو ہم اپنا,
وہ ٹھیک ہے, وہ کون سا گروہ ہے جو ظاہر اکٹھے ہوتے ہیں دل دور ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر, کہاں پہ؟ تحسبہم جميعا وقلوبہم شتا. اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا قاعدہ بیان کیا ہے, شکل سے تو آپ دیکھیں گے کہ سب بالکل ایک دوسرے کے جمیع ہیں, ایک جماعت ہے ان کی, ایک ہی جماعت ہے, لیکن دل دور دور ہیں, شتا, دل کبھی قریب نہیں ہو سکتے. جب طریقے مختلف ہیں, راستے مختلف ہیں, اور اتنے ٹکڑے ٹکڑے امت کے ہو گئے ہیں, اگر ہم جمع بھی ہو جائیں تو کہیں ہمارا جمع ان کی طرح نہ ہو جو غیر المغضوب علیہم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جو ظاہر تو جمع ہو لیکن باطن میں دشمن ہو. تو یاد رکھیں, اگر باطل والا اپنا باطل نہیں چھوڑ سکتا, ہم اپنا حق نہیں چھوڑ سکتے, اور اگر ہم اپنا حق چھوڑ کے باطل کو اپنا کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں, ایسی امت کی نصرت ہوگی کبھی؟ یہودی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ غربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. سبحان اللہ, غربت پتہ جانتے ہیں کیا غربت کیا ہوتا ہے؟ مار دی گئی, یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے یہ وصف ان کے خون میں جاری ہو گیا. جو یہودی ہے جہاں پر بھی ہے, وہ ذلیل ہے اور وہ کنگال ہے, کنگال مسکنہ مسکین ہے, دنیا سے فارغ ہے. ارے ہمیں تو یہودی آج نظر آتے ہیں کہ طاقت بھی ان کے پاس ہے اور مال بھی ان کے پاس ہے. اس کا جواب اسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کو چھوٹ دے کے اونچا کر دے. اصل میں وہی ہیں, ذلیل ہیں, خوار ہیں اور مسکین ہیں اصل حقیقت میں, لیکن کبھی کبھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے ان کو چھوٹ دے کے ان کو اوپر کر دیتا ہے. وحبل من الناس, کبھی کبھی لوگ خود اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور وہ ان کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. آج امت میں دونوں چیزیں ہیں, امت میں یہ جو فساد ہے, جو تفرقہ ہے, دوری ہے توحید سے اور سنت سے. لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں زبان سے, لیکن کلمے کی حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں, اور کلمے کی حقیقت جان ہر مسلمان پر فرض ہے. کوئی دلیل جانتا ہے؟ یہ تو علم ہے. ایک پریکٹیکل حدیث, وہ ٹھیک ہے, ایک پریکٹیکل حدیث, عملی حدیث, جس میں واضح لفظ ہیں کہ صرف اسلام میں داخل ہونا کافی نہیں, یعنی کلمہ پڑھنا داخل نہیں جب تک کہ, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کا, اس کی جان, اس کا مال, اس کی عزت محفوظ ہے, الا بحقہ. ٹھیک ہے, ایک یہ ہے. اور صحیح بخاری مسلم ایک اور روایت ہے حضرت علی والی, جزاک اللہ خیر, جنگ خیبر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جس, جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول اس شخص محبت کرتا ہے, اسے کہا تو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا جنگ خیبر میں. اور حدیث کے آخر میں وہ شخص, وہ کون تھے؟ سیدنا علی بن ابی طالب. حدیث کے آخری الفاظ ذرا غور کرے, جھنڈا دیا اور حکم دیا, اب قائد اعظم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں امیر کو, کیونکہ امیر جو اس دستے کا جو امیر تھا وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے, ان کو جھنڈا دیا. جہاد میں کبھی بھی یاد رکھیں یہ مقصد نہیں کہ کافر کو قتل کرو, یہ مقصد نہیں ہے. یہ مقصد ہوتا جھنڈا دو جاؤ گردنے اڑاؤ, یہ حکم دیا نہیں, جھنڈا دیا اور حکم دیا انفذ علی رسلک, ذرا صبر تحمل سے حکمت کے ساتھ جانا, حتی تنزل بساحتہم, حتی کہ تم وہاں پر پہنچ جاؤ اور میدان جنگ میں شانہ بشانہ سینہ تان کے سامنے, پیچھے سے وار نہیں کرنا. آج جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, پیچھے سے وار ہو رہے ہیں, یہ خود کچھ حملے ہو رہے ہیں, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یاد رکھیں. غدر اسلام میں نہیں ہے, دھوکہ دہی اسلام میں نہیں ہے. سامنے جب سامنے کھڑے ہو جاؤ, فدعوہم الی الاسلام, سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو, اور اس کے بعد اسلام کی دعوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے, اس اسلام میں اللہ تعالیٰ کیا حق ہے وہ بیان کرو. یہ کافی نہیں تھا کہ اسلام کی طرف بلاؤ, اب حق بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کی طرف بلانا ہے یہ کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسول, بلا لیا. اب حق بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا حق اس میں کیا ہے؟ توحید عبادت. دیکھیں اور یہی مقصد ہے لا الہ الا اللہ کا, لا معبود بحق الا اللہ. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق توحید عبادت ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت سیدنا معاذ بن ابی جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث, جب گدھے پہ سوار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے معاذ, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے, بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ و رسول اعلم. ادب دیکھیں, جب جواب نہیں آتا تو ادب کی انتہا دیکھیں, اللہ و رسول اعلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور اسے کہتے توحید عبادت, اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا. جمع کس چیز پہ ہوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ سارا تفرقے ختم ہو جائیں. بہرحال اچھا, آگے قائم رہنے کی بیعت کی, جو خالص عابد بنے اور ہر ایک نے آپ سے فیض عظیم معرفت فخیم حاصل کی, اور آپ سے بڑی بڑی کرامات اور خوارے کے عجیبہ ظاہر ہوئے, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پابند اور عامل تھے. اور کثرت کے ساتھ اوراد اور وظائف پڑھا کرتے تھے, اور ہدایت خلق کے لیے میں اپنے شاگردوں کے ملک بربر اور مراکش واقع افریقہ میں گشت کرتے کرتے جب شہر فاس کے ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ظہر کی نماز کا وقت آخر ہونے لگا، پانی نہ تھا، بہرا جستجو ایک کنواں ملا لیکن ڈول رسی ندار، یعنی رسی نہیں تھی ڈول کی۔ شیخ موصوف نہایت پریشان ہوئے اور کنویں کے گرد پھرتے تھے۔ وہاں کچھ فاصلے پر ایک مکان تھا جس کے روزن سے ایک 8 یا 9 سالہ لڑکی شیخ کی حالت دیکھ رہی تھی۔ بولی، اے شیخ، بائے سے پریشانی کیا ہے؟ جواب دیا کہ میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں۔ اس قسم کے جواب دینے سے شیخ کی مراد یہ نہیں ہے کہ شاید میرا نام سن کر، یہ بریکٹ میں ہے، شاید میرا نام سن کر مشہور جو مشہور ہے کچھ مدد کرے۔ وقت ظہر کا تنگ ہے، پانی میسر نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا، تم اس قدر مشہور آدمی ہو پر اتنے سے کام سے عاجز ہونے کا سبب کیا ہے؟ صبر کرو، آتی ہوں۔ جب لڑکی آئی تو جا کر کنویں میں تھوک دیا، جس کی وجہ سے اس کے پانی میں ایک دم جوش آیا اور چاروں طرف بہنے لگا۔ لڑکی اپنے گھر چلی گئی۔ شیخ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سیدھے اس کے گھر کے دروازے پر گئے اور دستک دی۔ لڑکی نے کہا، کون؟ شیخ نے فرمایا، اے پیاری بیٹی، تم کو خدا کی قسم ہے جس نے تم کو پیدا کر کے راستہ دکھایا، اور تم کو میں خدا اور تمام پیغمبروں کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی شفاعت کی تم امیدوار ہو، واسطہ دیتا ہوں۔ اب یہاں پر پورا قصہ بیان کر لیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس مرتبہ کو تم کیوں کر پہنچی؟ اس نے جواب دیا کہ اگر تم اس قدر بڑی قسم نہ دلاتے تو ہرگز نہ بتلاتی۔ یعنی یہ مرتبہ آپ نے کہاں سے پایا؟ اتنا بڑا مر کے تھوک آپ نے ماری ہے اس کنویں میں اور پانی باہر نکل آیا۔ فلاں درود پڑھنے سے جس کا میں ورد کرتی ہوں، یہ مرتبہ مجھے حاصل ہوا ہے۔ ایک خاص درود ہے جس کا ورد کرتی ہوں، اس سے مجھے یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ شیخ نے وہ درود اس کے پڑھنے کی اجازت لڑکی سے حاصل کی اور فوراً دل میں خیال اور شوق عظیم پیدا ہوا کہ ایک ایسی کتاب لکھوں جو درود کے بہترین الفاظ پر مشتمل ہو اور لڑکی کا بتایا ہوا ورد بھی اس میں درج کیا جائے۔ تب آپ نے کتاب دلائل الخیرات لکھی، جس کے ورد کے تمام الفاظ کو اختصار کے لیے اسنادوں کو حذف کر کے احادیث سے جمع کیا اور اس لڑکی کا ورد بھی اس میں جمع کر دیا اور اس کتاب کو مندرجہ ذیل طریقے پر ترتیب دیا آخر تک۔ میں پورا تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، ظاہر وقت زیادہ لگ جائے گا۔ بہرحال آگے لکھا ہے، دیباچہ وجہ تالیف فصل فضائل درود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک، روزہ مطہرہ، دعا بعد اسماء شریفہ۔ پھر اس کے بعد شیخ نے درود شریف کے مجموعوں کو 7 حزبوں میں تقسیم کیا اور آپ کی وفات یکم ربیع الاول سن 870 ہجری میں ہوئی۔ آخر تک یہ قصہ ہے۔ یہ کتاب جو ہے اس کے اندر درود موجود ہیں اور ذکر اذکار موجود ہیں۔ کہاں سے ملا؟ اس کا جو مین حصہ ہے دار الخیرات کا، اس وجہ تعریف بھی ہے یہ کہ ایک 8 یا 9 سالہ ایک لڑکی جو اس خاص درود کا اہتمام کرتی تھی، اس کو پڑھا کرتی تھی، اس وظیفہ، اس درود کہ اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کرامت عطا فرمائی کہ پانی نہیں ہے کنویں میں، ایک تھوک سے وہ پانی نکل آتا ہے اور لوگ اسے وضو بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں، کرامت حق ہے۔ درس جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کرامت اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے ضرور ہوتی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 8 یا 9 سالہ بچی بالغ ہے، پہلی بات یہ ہے۔ اگر بالغ ہے تو یاد رکھیں ایک قاعدہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے؟ ہر مؤمن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ مؤمن کون ہے؟ سورۃ مؤمنون کی پہلی آیت پڑھیں۔ متقی کون ہے؟ سورۃ البقرہ الف لام میم ذلک کتاب، آخر تک یہ پہلے 5 آیتیں پڑھیں، یہ متقی لوگ ہیں۔ 8 یا 9 سالہ بچی جو ابھی بالغ نہیں ہے، ولی کیوں ہے؟ اللہ کے ولی ہے، یہ بچی, اور اس شخص سے بھی زیادہ اثر ہے اور زیادہ ولایت ہے اس بچی کی جس شخص نے 20,000 شاگرد, جس شخص کے 20,000 شاگرد ہیں, 14 سال خلوت میں وقت گزارا, اور اتنے بڑے عالم جن کی کرامات اور جیسے لکھا ہے کہ خوارے کے اعداد سے بہت کچھ لوگوں نے دیکھا, اتنے مشہور عالم سے یہ 8 یا 9 سالہ بچی بہتر ہے. قاعدہ کیا ہے کہ تصوف کے نزدیک ولی کون ہے؟ جو ماں کے پیٹ کے اندر ولی ہوتا ہے. اسی قاعدے کی بنیاد پر کبھی چھوٹا بچہ ولی ہوتا ہے, کبھی ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ولی ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے, کبھی پیدا ہونے کے بعد. اور یہاں پر دونوں گروہ بریلویت اور دیوبندیت دونوں یہاں پر جمع ہوتے ہیں, اگرچہ ہمارے بعض جو دیوبندی حضرات ہیں اس کو نہیں مانتے. قصہ مشہور ہے نہیں وہ نہیں وہ وہ قصہ نہیں, اپنا ملفوظات میں میں نے پہلے بیان کیا کہ محمد یمنی کا قصہ, کہ محمد یمنی ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ بیٹھتے تھے فتوے کے لیے, ایک مرتبہ گئے تو ان کا چھوٹا بچہ آیا ان کی جگہ پہ بیٹھا اور قاضی کہا لکھ فلان فی الجنہ فلان فی الجنہ فلان فی الجنہ, پھر یہ کہا کہ لکھ فلان فی النار, تو اس شخص نے نہیں لکھا, ڈر گیا میں کیسے لکھوں کہ فلان جہنم میں نار میں فلان فی النار, تو اس کو غصہ آیا کہا یہ لکھو کہ تم فی النار انت فی النار. اب وہ ڈر گیا کاتب بیچارہ, یہ اس ولی نے کہہ دیا تو بات تو ولی کی تو بات بس پتھر پہ لکیر ہوتی ہے نا, تو بھاگتے ہو گیا اس کے والد صاحب کی طرف محمد یمنی کی طرف اور یہ عرض کی کہ آپ کے بیٹے نے یوں کہا, تو اس باپ نے یہ نہیں کہا کہ بھی پریشان کیوں, تو بچے نے کہہ دیا تو اس کی کیا فرق پڑتا ہے, نہیں باپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ انت فی جہنم فرمایا ہے یا انت فی النار فرمایا ہے, میں نے کہا انت فی النار کا ہے, الحمد للہ انت فی النار کا ہے تو پریشان نہ ہو کہ آپ کی موت نہیں نہیں گزارش ہنسنے کی بات نہیں, واللہ یہ لوگوں کے عقائد ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, اور یہ اللہ تعالیٰ محض رحم و کرم ہے کہ آج ہم اس قدر ہیں کہ نصیحت کر سکتے ہیں, کل ہمیں نصیحت کی ضرورت تھی, کل ہم بھی گمراہی کے راستے میں تھے, تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں راستہ آسان ہوا ہے. ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اپنے ان ساتھیوں کے لیے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سوال کیا کہ انت فی جہنم میں انت فی النار, انہوں کا انت فی النار, انہوں کا پھر ٹھیک ہے اب تمہاری مرضی ہے کہ دنیا کی آگ سے جل کر مرو یا آخرت کی آگ میں مرو. جہنم کا نام ہوتا تو بات ختم تھی, جب نار کی بات ہے یعنی آگ دنیا کی آخرت نہیں ہے یا آخرت کی, تھی اس شخص کی موت جلنے سے ہوئی. اور بریکٹ میں جو مصنف ہے یعنی جس نے یہ لکھا ہے اور جو مطلب تحقیق جس نے کی ہے یہ سمجھ لیں آپ, اس نے بریکٹ میں لکھا ہے اور جو جل کے مرتے ہیں وہ شہید ہوتا ہے, یعنی نہ اس بچے کے والد نے رد کیا, نہ کاتب نے رد کیا, نہ سننے والے نے رد کیا, نہ ملفوظات کو لکھنے والے نے رد کیا, اور نہ ہی تحقیق کرنے والے نے رد کیا, یعنی قصہ بالکل صحیح ہے ثابت ہے. تو یہ بچے کہاں سے ولی بن گئے؟ اگر وہ بچہ ولایت کے قابل نہیں ہے اور دیوبندی حضرات اس کا رد کرتے ہیں اپنی تقریر میں بار بار رد کرتے ہیں اس قصے کا, تو یہاں پر 8 سالہ بچی کیسے ولی بن گئی اور اس ولی سے زیادہ درجہ لے لیا کہ اپنا علامہ جزولی کے بارے میں جو پہلے الفاظ تھے امام حمام عالم ولی کامل عارف واصل محقق فاضل فرد اثر وحید دہر آخر تک یہ جو الفاظ ہیں, کیونکہ تھوک سے پانی نہیں آ سکتا تھا. اور پھر اس بچی سے جو 8 یا 9 سالہ بچی ہے, بہرحال تو یہ بات بھی قابل غور ہے, اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے یہ جو پوری کتاب ہے اس کی وجہ تالیف یہ ہے کہ ایک چھوٹی بچی نے کس طریقے کا کمال دکھایا, اور جو بزرگ تھا جو عالم تھا جو محدث جن کو محدث بھی کہا گیا ہے وہ اس چیز سے قاصر تھا. تو آگے دیکھتے ہیں کہ اس رسالے میں کیا کیا چیزیں ہیں. یہاں پر دیکھیں بعض ضعیف حدیث بھی موجود ہیں, یعنی سبب تالیف ہے یہاں پر صفحہ نمبر 1 اور 2, اور یہ مجموعہ دلائل الخیرات مع حزب البرح وقصیدہ بردہ مترجم نور محمد کارخانہ تجارت کتب تجارت کتب آرام باغ کراچی اصح المطابع کا یہ طبعہ ہے, اور سن یہاں پر نہیں لکھا ہوا, بہرحال تو یہ کتب خانے سے یہ چھپی ہے, اور یہاں مکتبہ قاسمیہ ملتان پاکستان نزد چوک گھنٹہ گھر کچہری روڈ, یہ فون نمبر یہاں پہ لکھا ہوا, یہاں سے چھپی ہے. تو اس کے جو صفحہ نمبر 2 اور 3 پر یہ جو میں نے ابھی بات بیان کی ہے, آگے صفحہ نمبر 23 پر ضعیف احادیث بھی موجود بہت ہے, میں نے صرف ایک یہاں پہ بیان کرتا ہوں. صفحہ نمبر 23 پر اب یہاں پہ حدیث ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد صلى علی الا خرجت الصلاة مسرعة من فیه, یعنی عربی میں ہے ترجمہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے, کیونکہ سارے ورد ہیں، اکثر ورد ہیں، درود ہیں، تو عربی میں ہیں تو ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے ساتھ. تو یہاں پر ایک حدیث بیان کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد صلى عليه الا خرجت الصلاه مسرعه من فيه فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب الا وتمر به وتقول انا صلاه فلان بن فلان صلى الله صلى على محمد المختار خير خلق الله فلا يبقى شيء الا وصلى عليه. اس کے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، آگے جو الفاظ ہیں. ويخلق من تلك الصلاه طائر له 70,000 جناح. اس درود، یعنی اس درود سے اللہ تعالیٰ ایک پرندہ پیدا کرتے ہیں جس کے 70,000 پر ہیں. فکل جناح 70,000 ریشہ، ہر پر میں 70,000 ریشہ. کسے کہتے ہیں؟ ہاں، تنکا، ٹھیک ہے. اور ہر تنکے میں یا ہر ریشے میں 70,000 رأس، 70,000 رأس سر ہے، تنکے کا سر، یعنی ایک تنکا ہے اس کے 70,000 سر ہیں، اور ہر سر میں 70,000 چہرہ ہے، اور ہر چہرے میں 70,000 منہ ہے، اور ہر منہ میں 70,000 زبان ہے، اور ہر زبان یسبح اللہ تعالی ب70,000 لغہ، ہر زبان 70,000 طریقے سے اللہ تعالیٰ تسبیح کرتی ہے، 70,000 زبان میں، ہر زبان 70,000 زبان میں اللہ تعالیٰ تسبیح کرتی ہیں. ویکتب اللہ له ثواب ذلك كله، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب لکھیں گے. اب یہاں پر کس نے روایت کیا، کہاں پہ روایت کیا، یہاں پر موجود نہیں ہے. اور آگے پھر دوسری روایت ہے، پھر تیسری روایت ہے، تو آخر تک. یہ روایت صحیح کسی بھی حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود نہیں ہے، اور یہاں پر انہوں نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا. آپ حسن و جماعت کی کتابیں دیکھیں، حدیث آتی ہے رواہ فلاں، رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ابو داود، الترمذی، ابن ماجہ، النسائی، البیہقی، آخر تک جتنی بھی حدیث کتابیں تو آپ کو یہ مل جاتا ہے. اور یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ سند اختصار کی وجہ سے ہم نے نہیں لکھا حدیث میں، یہ ناانصافی حدیث کے لیے. جب حدیث بیان کرو سند بیان کر دیں آپ، کیا ہے، دو مجلد ہو جائیں گے، تین مجلد ہو جائیں گے تو کیا ہے، لیکن جب آپ سند بیان کر دیتے ہیں تو اپنی گردن سے یہ توک ذمہ اتار دیتے ہیں. اب اس کے اوپر ہے سند دیکھے اور اس روایت پر بات کرے جس نے اس حدیث کو پڑھا ہے. آج اگر سند موجود ہوتی تو ہم یہ بیان کر سکتے کہ اس سند میں فلاں فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے یا کذاب ہے، جیسے بھی، تو اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. بہرحال اس روایت کی کوئی سند بھی نہیں ہے. آگے بھی دوسری بھی ایسی روایت ہے، تیسری کافی ایسی روایات ہیں، لیکن ایک نمونے کے طور پر میں نے بیان کر دی ہے. سفر بر 34 میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کچھ نام یہاں پہ بیان ہوئے ہیں. خاتم الرسل، ٹھیک ہے. آگے محی، زندہ کرنے والا، ترجمہ منجی، نجات دلانے والا، ناصر، مدد دینے والا، نور، اللہ تعالیٰ کے نور، نور اللہ کے، غوث، فریاد رس، غیث، می رحمت کے، غیاث، سراسر فریاد رس. اچھا، اگر یہ الفاظ، یعنی معذرت کے ساتھ، اگر یہ الفاظ بریلوی شخص کوئی کہے تو یہی ساتھی کہتے کہ یہ مشرک ہے. جو بندے کیا کہتے ہیں، یہ مشرک ہے. اور یہاں پر اس شخص نے یہ الفاظ لکھے، اور آپ کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دلائل الخیرات معتبر کتاب، اس کو پڑھنا چاہیے. تو جو شخص یہاں پر یہ لفظ پڑھتا ہے، یہ سارے اذکار ہیں، یاد رکھیں، خاتم الرسل، محی، منجی، مذکر، ناصر، منصور، نبی الرحمہ، آخر تک، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ اس کا کیا خیال ہے؟ پانی ہے، یعنی اس میں صحیح الفاظ بھی ہیں، صحیح الفاظ میں ایک شرکی لفظ آ جائے تو سارے کے ساتھ اکارت ہو جائے گی کہ نہیں؟ یہ پانی ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے، یہ پاک رہے گا؟ میرے بھائی، بات یہ نہیں کہ اس میں اچھی چیزیں بھی، میں جانتا ہوں اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن جو بری چیزیں اس میں موجود ہیں تو اس کی اچھائی کو ختم کر دیتی ہیں. اور یہ الفاظ جو ہیں، زندہ کرنے والا، نجات دلانے والا، مدد دینے والا، اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں سارے، یہ سارے شرکی الفاظ ہیں، اور یہ وہ لفظ ہیں جس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے، یاد رکھیں. اور آگے صفحہ نمبر 37 میں کافن، کفایت کرنے والا، شافن، صحت بخشنے والا، شفا عطا فرمانے والا، مقیل اثرات، در گزر کرنے والے خطاؤں سے، پھر مہیمن، روح القدس، یہ سارے کے سارے مختلف نام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف سے ان کو بہت اونچا کر دیا گیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا تطرونی كما اطرط النصارى عيسى بن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. کتنی پیارے الفاظ ہیں, صحیح بخاری کی روایت, کتنی پیارے الفاظ ہیں کہ مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھانا. محبت کریں, اور محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں, دار اسلام سے خارج ہے. تو محبت کی بھی حدیں ہیں, حد سے نہ گزریں. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی لیکن حد سے گزرے اور کافر بن گئے, دار اپنے دار ایمان سے خارج ہو گئے, دار اسلام سے خارج ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا اپنی امت کو کہیں ایسی غلطی نہ کریں جیسے کہ انہوں نے غلطی کی ہے. میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور پیغمبر ہوں, میری جو فضیلت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں, حد سے مجھے زیادہ نہ بڑھانا. شفا کون عطا فرماتا ہے, مدد کون کرتا ہے, نفع نقصان کا مالک کون ہے, مدد کون دیتا ہے. ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں نماز میں, صرف فرض نماز میں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیرے عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھی سے ہی مانگتے ہیں. ابھی ہم پر مدد کس سے مانگی جا رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور تعجب کی بات مجھے ہے کہ جب بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد, تو دیوبندی حضرات کہتے ہیں یہ مشرک ہے. وہ یہاں پر واضح الفاظ ہیں, ناصر, منجی, محی, غوث, غیاث, غیث, شاف, شافن, کافن, مقیل, اثرات. تو یہ کیا ہے؟ تو یہاں پر انصاف کا ترازو کہاں ہے؟ اگر وہ جائز نہیں تھا شرک تھا, اور یہ کیسے جائز ہے؟ اور یہ اس کتاب کا حصہ ہے, اور آج تک یہ کتاب چھپ رہی ہے. کسی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ الفاظ نکال دیں یہ جائز نہیں ہے پھر پڑھیں, نہیں یہ بھی نہیں, پورے کے پوری اگر یہ الفاظ نکالتے ہیں تو مصنف کے بارے میں جو اتنی پوری ایک لائن میں جو فضیلت بیان کی وہ سب جاتی ہے, کیونکہ 2000 شاگرد جاتے ہیں, ان کا علم ایک جو ایک ایک جگہ اور شہرت وہ سب ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھیں ایک قاعدہ یہاں پہ ہے, محدثین کے نزدیک ایک قاعدہ ہے اور سلف صالحین کے ہمیشہ راستہ رہا ہے, الحق حق ان یتبع, حق اتباع کرنا ہی حق ہے. سب سے بڑا حق یہ ہے حق اتباع کی جائے. مردوں کو مرد رجال کو بچانا یعنی ان کی غلطی کو چھپانا, شریعت میں نقص پیدا کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. یعنی اگر ایک طرف ایک امام ہے فقہ ہے, اس نے غلطی کی ہے, مثال دیتا ہوں ابھی میں, اسے غلطی ہو گئی ہے, بشر ہے, غلطی ہو گئی ہے, اس غلطی کو چھپانے کے لیے اگر اس کے اس قول کو لے لیا جائے اور دین سمجھ لیا جائے تو دین میں نقص ہوا کہ نہیں؟ تو حق کیا تھا کہ دین بچے اگرچہ امام کی امامت جاتی ہے تو چلی جائے, اور ایک غلطی سے امام کی امامت جاتی نہیں ہے میرے بھائیو. اب اس میں ایک عملی مثال دیکھیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام ہیں, محدث ہیں, فقیہ ہیں. ایک حدیث ہے, مشہور حدیث ہے کہ سنت فجر کے بعد اضطجاع لیٹنے کی حدیث جو ہے, امام زہری کے جتنے بھی شاگرد ہیں امام مالک یعنی امام مالک سمیت سارے جتنے بھی شاگرد ہیں امام زہری کے جتنے بھی شاگرد ہیں انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دو سنت کے بعد اضطجاع کرتے تھے, لیٹتے تھے. امام مالک واحد امام ہیں زہری کے, امام زہری کے شاگردوں میں سے جنہوں نے کہا سنتوں سے پہلے لیٹتے تھے, سب کی مخالفت کی ہے. امام مالک معروف مشہور امام ہیں, فقہ ہیں, محدث ہیں, فقیہ ہیں, مشہور امام ہیں. یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے, کچھ فقہا نے کہا کہ یہ بھی ثابت ہے وہ بھی ثابت ہے, یا جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں سنت دو سنت سے پہلے ہی آپ نے لیٹنا ہے, اگر یہ سنت بات ہے لیکن یہاں پر دین میں تبدیلی تو آ جائے گی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو پہلے لیٹے یا بعد میں لیٹے. جو امام زہری کے جتنے بھی شاگرد ہیں سب نے کہا کہ سنتوں کے بعد, ایک امام سے اجتہادی غلطی ہو گئی, سننے میں غلطی ہو گئی یا بولنے میں غلطی ہو گئی, جو بھی غلطی ان سے ہوئی بہرحال ہوئی, اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ ہیں, جو فقیہ ہیں, جو عالم ہیں, محدث ہیں, ان سے غلطی ہو گئی ہے, ہمیں کہتے ہیں ان سے غلطی ہوئی ہے. امام کو کچھ فرق پڑا کیا ان کی حدیثیں سب ضائع ہو گئی؟ نہیں میرے بھائیو, لیکن دین کو بچانا ہے ہر صورت میں، دین سب سے پہلے ہے اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں بعد میں ہیں، تو حق کی اتباع کرنا بہت ضروری ہے. اس کو بند کر دوں، میں بار بار بج رہا ہے. آگے صفحہ نمبر 38 میں اب دیکھیں، صاحب السیف صاحب الفضیلہ، ٹھیک ہے، صاحب الوسیلہ بھی ٹھیک ہے، صاحب الازار تہ بند والے، صاحب الرداء چادر والے. اب یہ لفظ کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تہ بند اور چادر کوئی اور نہیں اوڑھتا تھا کیا؟ یعنی ان الفاظوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا درجے بلند ہوتے ہیں؟ اچھا، اور آگے صفحہ نمبر 39 میں، کاشف الکرب صاحب الفرج، یہ پھر شرکی الفاظ یہاں پر بھی آگے ہیں. اور ایک طرف سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل حد سے گزار، دوسری طرف دیکھیں کچھ ایسے الفاظ بھی موجود ہیں صفحہ نمبر 36 میں، اجیر جبار. سبحان اللہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبار تھے؟ اجیر یعنی مزدوری دیے گئے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مزدوری کسی سے لی کبھی؟ اچھا، جبار، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما انت علیہم بجبار، جبار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے. یہاں پر جبار کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. مہیمن، نگہبان، یہ پھر اونچا کر دیا ایک ہی صفحے میں. سبحان اللہ، بڑے عجیب سے ترازو ہے، کبھی اجیر اور جبار اور کبھی مہیمن اور کبھی روح القدس اور شاف مقل الاثرات کاشف الکرب سفر آخر تک اس طریقے سے. آگے صفحہ نمبر 61 میں لکھتے ہیں، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اور آخر تک یہ الفاظ موجود ہیں. ورحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلامة شيء، آخر تک. کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں محدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں محدود ہیں، اللہ تعالیٰ کہ صلات یعنی رحمت جو ہے وہ محدود ہے کیا؟ نہیں میرے بھائیو، اتنی درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو حتیٰ کہ درود ہی ختم ہو جائے، اتنی رحمتیں ہوں رحمتیں بھی ختم ہو جائے، اتنی برکتیں ہوں برکتیں بھی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ برکتیں ختم ہوتی ہیں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ کہ اگر سات سمندر سیاہی بن جائیں اور پوری دنیا کی درخت جو ہے یہ قلم بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی کلمات لکھنا شروع کرے، سمندر ختم ہو جائیں گے، یہ قلم ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے. تو میرا خیال اتنا کافی ہے، اس میں صرف میں پورا پڑھوں تو دس اس میں اور ہو جائیں گے، تو صرف مقصد یہ ہے کہ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. اس میں جو اہم چیزیں تھیں وہ میں نے بیان کر دی، اس میں اور بھی ایسے الفاظ ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں، جو بدعات ہیں اور خرافات ہیں. تو گزارش ہے ساتھیوں سے جو اس کتاب کو معتبر کتاب سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھروں مساجد میں اس کتاب کو رکھتے ہیں، ابھی اس کتاب کو وہاں سے نکال دیں. اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر شیخ خلیل احمد سہارنپوری سے غلطی ہوئی ہے، تو غلطی ہو جاتی ہے علماء سے. امام مالک سے غلطی ہم مانتے ہیں، ان کی امامت پہ کوئی جرح ہوئی نہیں؟ ہوئی. کتنے محدثین نے غلطی کی ہے، کتنے فقہا اور اماموں نے غلطی کی ہے، لیکن کیونکہ یاد رکھے قاعدہ ایک ہے کہ معصوم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر غلطی ہمارے علماء سے کبھی نہ ہوتی تو یہ معصوم نہ ہوتے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، علماء سے غلطی ہو جاتی ہے. تو آپ بھی یہ کہیں کہ غلطی ہوئی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، کہنے میں کوئی حرج، انصاف کی بات ہے. اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکال دیں. یہ نہ ہو کہ کوئی شخص اس کتاب کو پڑھتا رہے اور سارے کا سارا گناہ آپ کے علماء اور آپ کے سر میں ہو. ایک مرتبہ کوئی شخص پڑھ لے، یا شافی یا محی یا مقی الاثرات، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ جان تو میں جانتا ہوں کہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ شرکی الفاظ ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کتاب رکھی کیوں ہے؟ یہ کتاب معتبر کیسی ہے؟ تو اس کتاب کو براہ مہربانی نکال دیا جائے. اور آخر میں بھی ایک لفظ ہے, وہ اشرفہم جرثومہ, جرثومہ کا لفظ. اب جراثیم اچھا لفظ ہے کوئی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائی کہاں آپ نے شافی اور محی اور ناصر بنا دیا ایک طرف, اور دوسری طرف جرثومہ, اجیر, جبار, ایسے الفاظوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ذکر کرتے ہیں. تو اگرچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسب اور نسب, لیکن جرثومہ کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے, اور یہ ہمیشہ غلط چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, اچھی چیز کے لیے نہیں. تو اشرف ہم نسب کہہ دیتے تو کیا مشکل ہے؟ کوئی مسئلہ ہوتا؟ کسی کا اختلاف ہے؟ آج ہم بھی یہ بات کرنے کی ضرورت کرتے کہ اشرف ہم نسب کیوں لکھا ہے؟ نہیں میرے بھائیو, کوئی نہ کہتا. لیکن اشرف ہم جرثومہ, جراثیم کا لفظ استعمال کیا گیا جو ہمیشہ بیماری لے کے آتے ہیں, ہمیشہ تکلیفیں اور مشقتیں لے کے آتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی درست نہیں ہے.